الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى لتسألن يومئذ عن النعيم عزيز طلباء الله تبارك وتعالى نے آپ پر بہت بڑا انعام فرمایا کہ اپنے دین کا علم سیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا انتخاب فرمایا. آپ جو یہاں پر آئے اس میں آپ کے اپنے ارادے کو کوئی دخل نہیں بلکہ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اور اس کا انتخاب ہے. اس نے محض اپنے فضل سے اپنے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو چنا. ربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان له الخیار کہ تیرا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہتا ہے جس کام کے لیے پسند اور منتخب کرتا ہے. یہ گویا آپ کا یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کے عمل میں آیا ہے. قرآن میں اور مقام پر باری تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اصطفینا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناهم من عبادنا کہ ہم نے کتاب کے علوم کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا برگزیدہ فرمایا. گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے. ہمیں اللہ کے اس انتخاب پر جتنا بھی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کم ہے کہ اس نے اس عظیم مقصد کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا. ورنہ آپ آپ کے ہم عمر اور بھی بہت سارے بچے آپ کے خاندان میں، آپ کے وطن میں، آپ کی بستی میں، آپ کی برادری میں موجود تھے، ان میں سے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چن کر یہاں پہنچایا، اور اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو استعمال فرمایا. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمت یعنی علم جس کو دیا گیا وہ اس کو خیر کثیر کی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جس بندے کے ساتھ خیر عظیم کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ اور دین کا علم عطا فرماتے ہیں. تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے، انعام ہے کہ اس نے اس مقصد کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا. اور دور حاضر کے اعتبار سے حصول علم کے لیے جو اسباب و وسائل ہونے چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مدرسے میں آپ کے لیے وہ سارے اسباب اور وسائل بھی مہیا فرما دیے. یہاں آپ کے قیام کا ایسا نظم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا جس میں آپ کی تمام مادی اور علمی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، آپ کے کھانے کا، پینے کا، لباس کا، رہائش کا اور اسی تمام جسمانی ضرورتوں کا یہاں اللہ نے ایسا بہترین انتظام فرمایا کہ بہت سے طلبہ تو وہ ہوں گے کہ جن کو اپنے گھر پر بھی اس طرح کی سہولتیں میسر نہیں. یہاں مدرسے میں جس طرح کے غسل خانے ہیں، جیسے پختہ بیت الخلاء ہیں، پانی جیسا وافر مقدار میں ملتا ہے، روشنی کا جیسا ایسا بہترین انتظام ہے، بہت سے طلبہ ایسی بستیوں میں رہنے والے ہیں کہ وہاں کو یہ چیز میسر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے انتظامات، آپ کی کھانے پینے کا بھی بہترین انتظام کیا، یہ تو مادی انتظامات تھے، اور علمی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے سارے انتظامات فرمائے. آپ کے لیے اساتذہ کی پوری جماعت جو مختلف علوم و فنون کے ماہر ہیں اور بڑی محنت، مطالعہ اور جدوجہد سے آپ کو پڑھانے کا اہتمام کرتے ہیں، منتظمین ہیں جو آپ کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ دے رہے ہیں، اور کتابوں کا انتظام ہے، جو کتابیں نصاب میں ہیں وہ بھی، اور ان نصابی کتابوں کو حل کرنے کے لیے جن کتابوں، شروحات وغیرہ کی ضرورت ہے وہ بھی، اور ویسے بھی مختلف علوم و فنون کی بہت ساری کتابیں مدرسے کے کتب خانے میں موجود ہیں جن سے آپ جب چاہیں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، ورنہ ایک زمانہ تھا کہ کوئی کتاب حاصل کرنا بڑا مشکل اور دشوار، اس کے لیے اسباب اور وسائل ہوا نہیں کرتے تھے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ سارے انتظامات کر دیے. یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جن کا شکر آپ پر واجب ہے. ان نعمتوں کے متعلق قیامت کے روز سوال ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت اور حضرات صحابہ کی تربیت اور ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والی امت کی تربیت جس انداز سے فرمائی، اس میں یہ پہلو بھی خاص طور پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے روشناس کرتے ہیں، اس کی پہچان کرواتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، قدر کر لو اس کی، اس سے فائدہ اٹھا لو. جیسا کہ آپ نے بخاری میں پڑھا ہوگا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، نعمتان مخدوم فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن سے فائدہ اٹھانے کے معاملے میں لوگ بڑے دھوکے میں ہیں یا بڑے گھاٹے میں ہیں، یعنی ان سے فائدہ اٹھانے کا جیسا اہتمام کرنا چاہیے، نفس اور شیطان کے دھوکے کی وجہ سے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، غفلت برتتے ہیں، نفس میں سجاتا ہے ابھی کیا جلدی ہے، ابھی تو بہت ساری عمر پڑی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جو موقع ہے اس سے جیسا فائدہ اٹھانا چاہیے آدمی اٹھاتا نہیں ہے، حالانکہ یہ ایک دھوکا ہے، اس لیے کہ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں کوئی نعمت ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہو، خود ہمارا وجود یہ فانی ہے، دنیا جو ہے یہ فانی ہے، کوئی جو منا لے آپ فان، تو پھر اس میں کون سی چیز باقی رہنے والی ہے؟ نفس کا یہ آپ کو سجھانا بہکانا کیا جلدی ہے، یہ دراصل ایک طرح کا دھوکہ ہے، کیونکہ اس طرح اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر آخرت کی تعمیر اور ترقی سے آدمی کو غافل کر دیتا ہے، تو یہ مقبول۔ ارے دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی جیسی قیمت وصول کرنی چاہیے، اس سے جس نوع کا بڑے سے بڑا فائدہ اٹھانا چاہیے اس میں آدمی غفلت برتتا ہے، کوئی چیز کسی کے پاس ہو اس کی جو مالیت ہے اس مالیت کے بقدر اگر اس کا معاوضہ آدمی حاصل کرے تو یوں سمجھا جائے گا کہ گویا اس نے اس کا برابر قیمت وصول کی، اگر زیادہ ہے تو منافع ہوا اور اگر کم ہے تو گھاٹا اور نقصان۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی شکل میں اور یہ جسم کی شکل میں، جسم میں اللہ تعالیٰ نے جو قوا رکھے ہیں، آنکھیں کان زبان اور دل و دماغ ہاتھ پاؤں، یہ مختلف صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اور پھر یہ خارجی اعتبار سے آپ کو جو اسباب و وسائل جس کا ابھی میں نے تذکرہ کیا وہ اللہ نے عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ہر ایک چیز اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہ آسانی سے میسر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس کا انتظام کر دیا، تو بہرحال ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی اس ان ساری نعمتوں کی قدر کریں، قدر پہچانیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی فائدہ اٹھانے کو تعبیر کیا جاتا ہے کیسے؟ شکر سے۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت جس مقصد کے لیے عطا فرمائی ہے اللہ کی اس نعمت سے وہ مقصد حاصل کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تم اگر شکر کرو گے یعنی میری نعمتوں کی قدر کرو گے، ان نعمتوں سے وہ فوائد حاصل کرو گے جن فوائد کے حصول کے لیے وہ نعمتیں تم کو دی گئی ہیں، جیسے کہ اللہ نے آپ کو قرآن کا علم عطا فرمایا تو قرآن کے اس علم کو حاصل کر کے قرآن کو نمازوں میں رات اور دن میں پڑھنے کا اہتمام کرو، دوسروں کو پڑھانے کا اہتمام کرو، اس پر عمل کا اہتمام کرو، قرآن کے جو ہدایتیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپناؤ، قرآن نے جن اخلاق کی تعلیم دی ہے ان اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، قرآن نے جن اعمال صالحہ کی طرف متوجہ کیا ہے ان اعمال صالحہ کو اپنی زندگی میں برتنے کا اہتمام کرو، قرآن نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کا، یہ گویا قرآن کے علم کی کیا ہوئی؟ قدردانی ہوئی، یہ اس کا شکر ہوا۔ یہ سب سیکھنے کے بعد اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا گیا تو پھر یہ ناشکری ہوئی۔ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے کسی کے پاس ایک شاندار جو ہے شال پڑی ہوئی ہو، بہترین ہے، جس سے جو ہے ٹھنڈی دور کی جا سکتی ہے، لیکن ٹھنڈی کے اندر وہ ایسی پڑی ہوئی ہے اور وہ شال استعمال نہیں کرتا اور خود جو ہے ٹھنڈی میں لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، تو لوگ کیا کہیں گے کہ اتنی بڑی نعمت پڑی ہوئی ہے اس سے وہ اس ٹھنڈی سے ٹھنڈی میں فائدہ اٹھا سکتا تھا، نہیں اٹھایا۔ تو حقیقت تو یہی ہے، ایک آدمی کے پاس روٹی ہے، کھانا ہے، لیکن بھوک ہونے کے باوجود وہ کھا نہیں رہا ہے، بھوک سے مر رہا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ وہ اس نعمت کی قدردانی نہیں ہوئی. تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو علم عطا فرمایا ہے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت ہمیں یہ بتلاتی ہے اور قرآن کی ہدایتیں ہمیں یہ کہتی ہیں کہ اللہ نے جو جو نعمتیں تم کو دی ہے اللہ کی ہر نعمت کی قدردانی کرو, اس کا شکر ادا کرو, یعنی اس نعمت سے وہ فائدہ اٹھاؤ. آنکھیں دی ہیں تو آنکھیں جہاں استعمال کرنی چاہیے, جہاں استعمال کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے, اور آنکھوں کو جہاں صحیح طریقے سے استعمال کر کے جو فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی, تو وہاں اس کو استعمال کرو. کان ہیں تو گویا کانوں کو وہاں استعمال کرو. اللہ الذین یستمعون القول یستمعون القول فیتبعون احسنہ, جو بات سن کر کے اچھی باتوں کی پیروی کرے, گویا سننے کے بعد جو عمل کے لائق چیزیں ہیں ان پر عمل کا اہتمام کیا جائے, یہ کانوں کی قدردانی ہوئی. تو مہاراج کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نعمتوں کی قدر کرو. قرآن بھی تاکید کرتا ہے تو آپ کو یہ جو نعمت دی گئی علم حاصل کرنے کا موقع یہاں پہنچایا اور یہاں سارے انتظامات کر دیے, تو اس کی قدردانی یہ ہے, اس کا شکر یہ ہے کہ آپ اپنی ساری صلاحیتوں کو اس میں کیا کر دیں, لگا دیں. دیکھو یہ اس میں اولین شرط تو یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے. یہ آپ جو علم حاصل کرنے جا رہے ہیں خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے, کہ بھائی میں یہ علم اس لیے حاصل کرتا ہوں کہ اس علم کے ذریعے سے مجھے یہ پتا چلے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا چاہتے ہیں مجھ سے, میں کن کاموں کو انجام دوں. عوامل خداوندی اور نواہی خداوندی, اللہ تعالیٰ جن کاموں سے منع کرتے ہیں عوامل اور نواہی, ان دونوں کی پہچان مجھے ہو, اور اس پہچان کے بعد عوامل پر گویا عمل کا اہتمام کروں, نواہی سے بچنے کا اہتمام کروں. یہ نیت ہو گویا اس علم کو حاصل کر کے اس پر عمل کر کے اللہ کو راضی کروں, دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کروں, یہ نیت ہونی چاہیے, دوسری کوئی نیت نہ ہو. اب ہمارے زمانے میں کیا مصیبت آ گئی, ایک زمانہ تھا جب اسلامی حکومتیں تھی اور اسلامی دور حکومت کی وجہ سے اسلام کا قانون جو ہے گورنمنٹ میں چلتا تھا, تو جو لوگ اس قانون کے ماہر ہوتے تھے مثلا فقہ پڑے ہوئے ہیں تو ان کو بڑے بڑے عہدے جو ہے حکومت کے اندر ملا کرتے تھے. تو اس زمانے میں لوگ یہ جیسے آج دنیا کا علم پڑھا جاتا ہے, دنیا کا قانون دنیا کی سائنس لوگ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے دنیا کا فائدہ حاصل کریں, کیونکہ اس زمانے میں حکومت کا وہ قانون یہی اسلامی قانون تھا, اور جو لوگ اس کے ماہر ہوتے تھے انہی ماہرین کو حکومت کے عہدے اور حکومت کے مختلف مناصب دیے جاتے تھے, تو لوگ اس علم کو اس غرض سے سیکھتے تھے. آج جبکہ ہم جس ملک میں ہیں یا دنیا کی بڑا حصہ وہ ہے جہاں اسلامی قانون نافذ نہیں ہے, اس لیے اب اس علم کے اندر وہ بات تو نہیں رہی کہ کوئی آدمی دنیا کمانے کے لیے. ہاں بعض لوگ صرف اس میں عربی بھی زبان آتی ہے, عربی زبان کوئی سیکھ لیں گے اور اس کی وجہ سے کہیں کسی عرب ممالک میں سے کسی ملک میں چلے جائیں گے یا کسی ایمبسی کے اندر سفارت خانے میں ذرا اس میں محنت کر کے ایسی حاصل کر لیں کہ اس کے ذریعے سے ہم کو کئی ملازم, یہ مگر اس کا اقل قلیل بہت کم ہے. باقی وہ جو اس زمانے میں ہوتا تھا کہ ہر ایک سیکھنے والے کے پیش نظر یہی ہوتا تھا وہ بات نہیں رہی, تو وہ تو نہیں رہا. لیکن اس میں دوسری خرابی کیا آ گئی, کیا بد نیتی نہیں رہی, بے نیتی آ گئی, کوئی نیت ہی نہیں ہے. بڑی تعداد ہمارے طلبا کی وہ ہے کہ جو مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں, کیوں آئے بھائی, ماں باپ نے بھیج دیا, ان کے اپنے ذہن کے اندر کچھ نہیں ہے کہ میں اس علم کو حاصل کر کے مجھے کیا کرنا ہے, اللہ کے عوامل اور نواہی سے واقعی پت حاصل کر کے اس پر عمل کا اہتمام کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے, دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کرنی ہے, کچھ نہیں. یہ ذہن میں ہے ہی نہیں. بس ایک یوں سمجھو کہ گھر میں سے دھکا مار کے ماں باپ نے نکال کر کے مدرسے میں پہنچا دیا اور مدرسے والوں نے داخلہ دے دیا تو وقت گزاری ہوئے. یہ بے نیت, یہ بے نیت اسی میں کام چلتا نہیں ہے. اخلاص کا مطلب تو یہ ہے جو عبادات ہیں نا ان عبادات کو بھی جب تک کہ اخلاص اور احتساب یعنی اللہ سے اس کا عوض اور بدلہ حاصل کرنے کا دل میں جذبہ نہ ہو, اس جذبے کے بغیر جب تک کہ انجام نہ دیا جائے وہاں تک عبادتوں کا بھی ثواب ملتا نہیں. نماز اگر کسی آدمی نے پڑھ لی تو اگر بغیر یعنی نماز کی تو نیت کر لی لیکن یہ خیال دل میں نہیں ہے کہ اس نماز پر اللہ تعالیٰ مجھے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے, قرآن اور حدیث میں نماز پڑھنے کے اوپر اللہ نے جو ثواب بتلایا ہے اس کا دل میں کوئی تصور نہیں ہے, استحصار نہیں ہے, جس کو احتساب کہا جاتا ہے. تو بھلے نماز تو ہو جائے گی اور آپ کا جو فریضہ ہے ایک مومن کے اوپر 24 گھنٹے میں 5 وقت نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی ہے وہ فریضہ ادا ہو جائے گا. کل کو قیامت میں اس فریضے کے ادا نہ کرنے پر جو آپ کی گرفت ہو سکتی تھی وہ گرفت نہیں ہوگی. لیکن چونکہ اس نماز کی ادائیگی کے وقت آپ کے دل میں یہ حصول ثواب اور اللہ کو راضی کرنے کا کوئی جذبہ موجود نہیں تھا, اس لیے جو ثواب ملنا چاہیے وہ ثواب نہیں ملے گا. ذمہ داری کا پورا ہونا الگ چیز ہے, ثواب کا ملنا الگ چیز ہے, دونوں میں یہ لزوم نہیں ہے. ذمہ داری پوری ہو گئی ثواب نہیں ملے گا, اس لیے کہ آپ میں احتساب نہیں پایا گیا. تو دین کا ہر کام, شریعت کی ہر چیز یہ جذبہ احتساب کے ساتھ وجود میں آنی چاہیے, اس کے بغیر جو ہے اللہ کا کی طرف سے اس پر اجر ملتا نہیں ہے. تو اس علم کے حصول میں بھی اخلاص جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. اور جیسی نیت ہوتی ہے نا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی بات فرما دی کہ آدمی جو نیت کرتا ہے وہی چیز اس کو ملتی ہے, یعنی جس جذبے سے اس نے وہ کام کیا ہے اللہ کی طرف سے اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. انا عند ظن عبدی بھی باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں میرا بندہ میرے ساتھ جو گمان کرتا ہے اس کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. تو اگر آپ نے اس علم کو سیکھنے کے اندر وہ جذبہ جو ہے جو ہونا چاہیے اس کو مستحضر نہیں رکھا تو وہ چیز حاصل نہیں ہوگی. اس لیے اولین چیز تو یہ ہے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ گویا اس علم کو اخلاص کے ساتھ حاصل کرنے کے بعد عمل کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ علم بڑھائے علم کا قائل نہیں, یعنی خالی معلومات یہ گویا مقصود نہیں ہے. مقصود تو کیا ہے, عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اپنی دعاؤں کے ذریعے سے بھی تعلیم کی ہے, تربیت فرمائی. آپ کی دعاؤں میں ہے, حضور فرماتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا, اللہ میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع دینے والا ہو, وأعوذ بک من علم لا ينفع, اور ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو نفع بخش نہ ہو. جو نفع بخش نہ ہو اس سے پناہ مانگ کر کے گویا امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کیا, ان کو اس بات کی تعلیم دی کہ ہمیں کون سا علم حاصل کرنا ہے, علم نافع, اور علم غیر نافع سے اپنے آپ کو بچانا ہے. نافع علم کون سا, نافع علم وہی ہے جو عمل کے جذبے کے ساتھ حاصل کیا جائے اور سیکھتے ہوئے اس پر عمل کا اہتمام کیا جائے. چنانچہ احادیث سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اسی کی تعین ہوئی ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت جو ترمذی شریف میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یاخذ عن هؤلاء الکلمات فیعمل بهن او یعلم من یعمل بهن, کہ کون ہے جو مجھ سے ان چند باتوں کو سیکھے اس پر عمل کا اہتمام کرے, یا کسی اللہ کے ایسے بندے کو سکھلائے جو اس پر عمل کرے. معلوم ہے عمل مطلوب ہے, خالی علم نہیں. ہم لوگ جو ہے نا علموں پر عمل کا اہتمام نہیں کرتے. حضرات صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ چھوٹا ہو بڑا ہو مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو, جہاں ان کو کسی بات کی طرف متوجہ کیا گیا فوراً اس کو عملی جامہ پہنانے کا اہتمام. کسی چیز پر اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا تو اسی وقت وہ اپنے آپ کو اس سے بچانے کا اہتمام کرتے. حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے حکایت صحابہ میں دیکھا ہوگا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے جسم کے اوپر زرد رنگ کا کپڑا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا پہنا, چادر تھی بس, کہ یہ سننا تھا, سیدھے گھر گئے چولہا جل رہا تھا اس میں ڈال دیا, ذرا بھی تاخیر نہیں. ہم لوگ تو تعویلیں کریں گے, چلو میں نے پہنتا تھا اس کو کم سے کم بیچ کر کے پیسے تو حاصل کر لوں, یا گھر کی عورتیں اگر پہن سکتی ہے تو انہیں کو دے کر کے اس سے فائدہ اٹھایا جائے. ان حضرات کے ذہن میں یہ چیز بھی نہ, ایک مرتبہ حضور کی ناراضگی دیکھ لی خلاص ہو گیا. آپ نے بخاری شریف میں پڑھا ہوگا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کا حلقہ درد سے لگا ہوا تھا اور آپ تشریف لائے, کھڑے ہو کر کے پوچھ رہے ہیں یہ آپ کے پاس جو پڑھ رہے ہیں وہ جس طرح آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں اسی طرح قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ کہا جی ہاں. آپ چاہیں کسی سے سنو؟ کہاں حضرت علقمہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھو. تو جب انہوں نے پڑھا تو اس وقت حضرت خباب نے کہا بالکل ایسا ہی پڑھتے ہیں جیسا آپ پڑھتے ہیں. اس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی, ہو سکتا ہے ان کو وہاں شرح نے لکھا ہے کہ سونے کی حرمت کا ان کو پتا نہ چلا ہو اس لیے آج تک انہوں نے نکالی نہیں تھی, لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود نے وہ انگوٹھی دیکھی تو فوراً ان کو متنبع کیا کہ یہ انگوٹھی کب نکالو, اسی وقت نکال کے دیں, ذرا بھی دیر نہیں, وہ عمل کا فوراً اہتمام. اور یہ نہیں کہ وقتی طور پر, ہمیشہ کے لیے. حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے, ان کے والد حضرت ام سلمہ کے انتقال کے بعد والدہ ام سلمہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا تو بچے بھی ان کے ساتھ تھے. فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھا, بچوں کی عادت ہوتی میرا ہاتھ پوری پلیٹ میں گھومنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تنبیہ فرمائی, اولا اذا اکلت فسم اللہ وکل بیمینی وکل مما یلیک, اے بچے جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر کے شروع کرو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. بخاری شریف کی یہ روایت موجود ہے اور اس واقعے کو نقل کر کے عمر بن مسلمہ خود جن کا یہ واقعہ ہے بچے تھے لیکن وہ بڑے وہ فرماتے ہیں کہ فما زالت تلک تیمتی بعد, حضور کے اس ارشاد کو سننے کے بعد میرے کھانے کا طریقہ وہی ہو گیا. اسی وقت سے گویا زندگی بھر کے لیے اس عمل کو کیا. آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم بیسوں مرتبہ ایک چیز پڑھتے ہیں ہمیں تبدیل کی جاتی ہے اس کے باوجود اس کو اختیار کرنے کا اہتمام, یہ جو کمزوری ہے ہمارے اندر یہی دراصل ہماری بیماری ہے. ہم نے خالی پڑھ لینے کو کافی سمجھا. امام ابو محمد عبداللہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول حضرت مانا قاضی صدیق صاحب نور اللہ اور قدو نے نقل کیا ہے تعلیم آداب المتعلمین کے اندر, آج کل لوگوں کا عجیب حال, اپنے عروج سے واقف ہیں اس کے باوجود ان پر قائم رہتے ہیں, راہ راست کی طرف لوٹنا نہیں چاہتے. وجہ کیا ہے؟ علم حاصل کر کے اس پر ناز کرنے لگے, اسی کو اسی میں فخر و مباحات کرتے ہیں, اس سے عمل اس پر عمل کا اہتمام نہیں کیا, اس سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام نہیں کیا. ظاہری قیل و قال میں بحثیں کرتے رہتے ہیں, اور اپنے قلبی اور باطنی امراض کے متعلق کوئی گفتگو نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوا؟ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو راہ راست کے دیکھنے سے اندھا کر دیا اور ان کے اعضاء کو طاعت کی بجا ہونی سے روک دیا. گویا اب ان کو سیدھا راستہ نظر ہی نہیں آتا اور ان کے اعضاء کو طاعت کی بجا ہونے کی توفیق. جو آدمی اپنے لیے علم ہی کو کافی سمجھ لے, عمل کا اہتمام نہ کرے اور اسی علم کو اپنے لیے فخر و مباحات کا ذریعہ سمجھے اور اسی پر ناز کرنے لگے, اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں. عمل کی توفیق نہیں ہوتی, اس علم سے فائدہ نہیں حاصل کرتا. حالانکہ علم اس لیے نہیں تھا خالی فخر و مباحات, اس پر مقصود تو اس سے کیا تھا؟ علم تھا. یہ دیکھو رفعت اور بلندی کی دو ہی چیزیں قرآن نے بتلائی ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ایمان اور علم, ایمان اور علم دو چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو اونچے اٹھاتی ہیں, لیکن یہ علم کام کا اسی وقت ہوگا جب کہ آدمی اس پر عمل کا اہتمام کرے. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمل کا اہتمام طلب علمی کے زمانے سے ہونا چاہیے. یہ ہمارے یہاں طلباء میں عام بے عملی بدعملی پائی جاتی ہے, یہ بڑی خطرناک ہے. یہی آج کل ہمارے مدارس کی افادیت پر سوالیہ نشان قائم کرتی. اتنی بڑی تعداد طلباء کی مدارس میں پڑھتی ہے, فارغ ہوتی ہے, ان سے قوم کو ملت کو جو فائدہ پہنچنا چاہیے نہیں پہنچتا. اس کی ایک وجہ, بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے علم کو کافی سمجھا, اسی پر ناز کرتے ہیں, عمل کا اہتمام نہیں کرتے. حالانکہ عمل کے بغیر علم کام کا نہیں ہے, بغیر عمل کے علم سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا. بھائی یہ علم حقیقت میں وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی خشیت کا ذریعہ ہو, جس کے نتیجے میں اللہ کا خوف اور تقویٰ, اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا اہتمام قلب کے اندر پیدا ہو. یہ ہے حقیقت میں علم. چنانچہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عابد الناس اور عالم الناس دونوں اسی آدمی کو فرمایا جو کیا ہو؟ تقوی والا. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزیں بتلائی, جس میں یہ کہا اتق المحارم تکن عابد الناس. اللہ تعالی نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو چھوڑ دو, سب سے بڑے عبادت گزار تم بن. سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ایک آدمی آیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اتنے دور سے آیا ہوں, آپ سے بہت ساری چیزیں دریافت کرنا چاہتا ہوں. اس میں سب سے پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ عالم الناس بن جاؤں. تو خود میں تقوی اختیار کرو, عالم الناس بن جاؤ. وہ تقوی ہی ہے جو آپ کو عابد الناس بھی بنائے گا اور عالم الناس بھی بنائے گا. اس کے بغیر یہ چیزیں حاصل ہونا ممکن نہیں ہے. اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا بڑی اہمیت رکھتا ہے. طلب علمی کی زندگی میں ہر قسم کی چھوٹی بڑی معصیت اور چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کیجیے. آج طلبا میں یہ چیز نہیں رہی. پرانے زمانے میں طلبا جو تھے وہ جہاں فرائض واجبات کا اہتمام کرتے تھے, وہاں اپنے آپ کو چھوٹی بڑی معصیت سے بچانے کا بھی اہتمام, معاملہ کی درستگی, اللہ کا خوف, تنہائی میں بھی اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے بچانے کا اہتمام. حضرت علی صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان کیا ہے. ایک مرتبہ دلی کے اندر ایک لڑکی جو ہے, اس زمانے میں لڑکیاں عورتیں کہیں ادھر سے کسی اپنے کسی رشتے دار کے یہاں جانا ہوتا تھا تو دن میں نہیں نکلتی تھی, رات میں نکلا کرتی تھی. ایک مرتبہ ایک لڑکی جو ہے اپنے رشتے دار, ایک امیر کی لڑکی تھی, اپنے رشتے دار کے یہاں جانے کے لیے نکلی تو اتفاق کا فساد ہو گیا. اس فساد کی وجہ سے اس کو اپنی عزت و آبرو کا اندیشہ اور خطرہ لاحق ہوا, تو اپنی حفاظت کے لیے وہاں مسجد تھی قریب میں, مسجد میں چلی گئی. وہاں مسجد کے کمرے میں ایک طالب علم رہتا تھا, وہ چراغ کی روشنی میں اپنی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا, وہ لڑکی وہاں پہنچ گئی. وہ دیکھ کر کے ایک دم گھبرا گیا کہ جو پاک دامن باعثمت آدمی ہوتا ہے وہ ایسے واقعے سے ایک دم جو ہے بگلا جاتا ہے. اسے وہ کہاں یہاں اللہ کے واسطے تم یہاں سے چلی جاؤ, اگر اس طرح کوئی مجھے دیکھے گا تو مولوی والے تو مجھے یہاں سے مار کے نکال دیں گے, میں تو یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں, وہ میرے پڑھنے کی راہ میں بھی رکاؤں. اس لڑکی نے کہا کہ میں تو نکلی تھی اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں جانے کے لیے, لیکن یہ باہر اس طرح صورت حال پیش آ گئی, اب میں کیا کروں, کیا میں اپنی عزت کو اس طرح, مجھے اپنی عزت کا خطرہ ہو گیا. اس لیے اس نے دیکھا کہ اب اس کو نکالتا, اس نے کہا کونے میں بیٹھ گئے. اب وہ رات بھر کتاب کا مطالعہ کرتا تھا, تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنی انگلی کو وہ چراغ کی جو لو ہوتی تھی اس کے اوپر رکھتا تھا, ہٹا دیتا تھا. رات کا جب آخری حصہ ہوا, فسادی جو ہے فساد ختم ہوا اور اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے, امن و امان قائم ہو گیا, اس طالب نے اس لڑکی سے کہا کہ بس اب تو تم جو ہے چلی جاؤ, اب باہر کوئی فسادی ہے نہیں, امن و امان قائم ہو چکا ہے, میں تم کو باہر چھوڑ دیتا ہوں. اس نے کہا جاؤں گی, لیکن پہلے یہ بتاؤ یہ تم جو بار بار اپنی انگلی کو چراغ کی لو پر رکھتے تھے, کہا یہ میرا معاملہ ہے کہ نہیں, جب تک کہ بتاؤ گے نہیں میں نہیں جاؤں گی. اس پر اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ تمہارے تنہائی میں میرے اس کمرے میں ہونے پر نفس اور شیطان مجھے ورگلا رہے تھے, تو میں اس کے بہکاوے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب ایسا خیال آتا تھا تو اپنی انگلی چراغ کی لو پر رکھ کر اپنے نفس سے کہتا تھا کہ کیا تو اس برے کام کا ارادہ کر رہا ہے, دنیا کی معمولی سی آگ اس سے تھوڑی دیر کے لیے برداشت نہیں ہوتی, تو جہنم کی آگ کے لیے ضرورت کر رہا ہے. اس طرح گویا میں نے اپنے آپ کو اس گناہ سے, دیکھو اللہ تقوا اس زمانے کے طلبا, اس کا یہ حال دیکھ کر خیر وہ لڑکی تو چلی گئی. بعد میں جب اس کی شادی کا وقت آیا تو اس کا رشتہ جو ہے وہ کسی امیر ہی کے لڑکے سے طے ہوا تھا, لیکن اس نے انکار کر دیا, اب تو میں تو اسی سے نکاح کروں گی اسی تعلیم میں سے. تو لوگوں کو ذرا کچھ شبہ بھی ہوا کہ بھئی وہ اس سے کیوں نکاح کرنا چاہتی ہے, کیا کوئی دندرونی معاملہ جو ہے گڑبڑ ہے. تو جب اس نے دیکھا کہ لوگ بدگمانی کا شکار ہو رہے ہیں, اس نے واقعہ بتایا, یہ مسئلہ جس واقعہ پیش آیا تھا, جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہ کسی کا حق ضائع نہیں. تو جب ایک حرام چیز سے اپنے آپ کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے بچایا, اللہ نے وہ چیز حلال طریقے سے عطا فرمائی. حضرت لکھا ہے ایک مرتبہ ایک صاحب ایک مسجد میں گئے, رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے ہیں, اور وہاں ایک طالب علم رہتا تھا, وہ مسجد کا جو چراغ جل رہا تھا اس چراغ کے اندر جو ہے وہ اس کی روشنی میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے اس چراغ کو بجھا کر کے دوسرا چراغ جلایا. وہ جو صاحب تھے انہوں نے پوچھا کیا بات ہے آپ نے یہ چراغ جلا بجھا کر کے, کہ یہ مسجد کا چراغ ہے, اور مسجد کا چراغ جتنی دیر تک جلانے کا وقت ہے اجازت ہے وہاں تک تو میں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اپنی کتاب کا مطالعہ کیا, اب جب اس کا وقت پورا ہو گیا تو اس سے مزید فائدہ اٹھانا میرے لیے جائز نہیں تھا. میں نے اس کو بجھا کر کے اپنا چراغ جلایا اور اس کی روشنی. ان بزرگوں نے پوچھا ان سے کہ تمہارا اسلامی تعلق کس سے ہے, قادر خان نے رحمۃ اللہ. دیکھو یہ معاملات کی درست لگی, یہ بچپنے سے طلب علمی کے زمانے سے یہ چیزیں اگر دل میں آ جائیں, دماغ طبیعت میں بس جائیں, پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اپنے دین کا کام لیتے ہیں. حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا لکھا, حضرت شیخ مانا زکریا صاحب نے ایک مرتبہ حضرت نے سالہ صاحب ابو داؤد کو ظاہر میں پڑھائی ہے کہ ابو داؤد کے سبب میں ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر طالب علم طلب علمی کے زمانے میں صاحب نسبت نہیں بنا تو کچھ نہیں ہوا. گویا طلب علمی کے زمانے ہی سے اس کو کیا بننا چاہیے, صاحب نسبت. ہماری تو زندگیاں گزر جاتی ہیں اور اس کی نوبت نہیں آتی ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, ہمارے جو سید طائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حضرت میاں جی نور محمد صاحب جنجانی رحمۃ اللہ علیہ متعلق, میاں جی وہاں یو پی میں اساتذہ کو کہتے ہیں جو بچوں کو قرآن پڑھاتا ہو, بچوں کو قرآن پڑھانے والے کو میاں جی کہتے ہیں. انہوں نے پوری زندگی بچوں کو قرآن پڑھایا حضرت نیازی صاحب نے، جو بھی بچے آپ کے پاس قرآن پڑھتے تھے، ناظرہ قرآن پڑھتے تھے، وہ بھی صاحب نسبت ہو جاتے. اللہ ہمیں بھی یہ چیز نصیب فرمائے. تو حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت شیخی سے ابو داؤد شریف پڑھی تھی، ایک مرتبہ سبق میں حضرت نے یہ فرمایا کہ طالب علم اگر طالب علمی کے زمانے میں صاحب نسبت نہیں ملا تو کچھ نہیں ہوا. پھر حضرت مولانا ابراؤ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ طالب علمی کے زمانے ہی سے وہ صاحب نسبت ہو گئے. حضرت شیخ نے فرمایا. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سعادت ہے. ویسے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو ہر قسم کی یہ برائی کا ماحول عام ہوتا جا رہا ہے. یہ موبائل کا کثرت سے استعمال، اخباروں میں جو تصویریں آتی ہیں اس کا، اور اسی طرح جو ہے اس طرح کی جو ہے شہوت کو باندھنے والے مضامین اور اساتذہ مطالعہ اور ان کے تذکرے، ان کے آپس میں مذاکرے، یہ وہ چیزیں ہیں جو طلبا کے دل و دماغ کو فاسد کرتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں ان کی صحت بھی خراب، اور جب اسی کی وجہ سے پھر نگاہیں بھی بہکتی ہیں، بد نگاہی کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر جب بد نگاہی کا شکار ہوئے تو شہوت دل میں بھرے گی، شہوانی خیالات اب اس کے اوپر ایسے مسلط ہو جاتے ہیں کہ وہ 24 گھنٹے اسی میں مبتلا رہتا ہے. پڑھ رہا ہے تو شہوانی خیالات، اور نماز میں ہے تو شہوانی خیالات، ہر موقع پر گویا شہوانی خیالات اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، بس ہر وقت یہی کیونکہ وہ نگاہی اور یہ ساری چیزیں اس کو اسی میں ڈالتی. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے صحت بھی خراب ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ علم سے بھی دل اچاٹ ہو جاتا ہے، عبادات میں بھی دل لگتا نہیں ہے. طلبہ شکایتیں کرتے ہیں، پڑھنے میں جی نہیں لگتا، سبق سمجھنے نہیں آتا، نماز میں جی نہیں لگتا، نماز میں خوشوخضوع نہیں ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب انہی خرابیوں کی وجہ سے. جب تک کہ اپنے آپ کو اس طرح گناہوں سے بچانے کا اہتمام نہیں ہوگا، وہاں تک جو ہے یہ چیزیں حاصل ہونے والی نہیں ہے. ایک گناہ بھی آدمی کی آگے بڑھ کو برباد کر دیا کرتا ہے. کیا جائے گی گناہوں کی کثرت؟ اس لیے ہر بات چاہیے کہ اپنے آپ کو ہر قسم کی معصیت، ہر قسم کے گناہ سے بچانے کا، خاص کر کے نگاہ. آج کل جو عام گناہ ہے طلبا میں، ایک تو بد نگاہی، دوسرا بس زبان کا غلط استعمال، یہ فضول باتیں، بس جہاں دیکھو بیٹھے ہیں اور اس طرح لایانی باتوں میں مشغول ہیں. کیا ہوتا ہے؟ غیبت ہے. اور طلبہ کس کی غیبت کریں گے؟ طلبا کوئی بازاری کسی آدمی کی، وہ اپنے اساتذہ کی ہی غیبت کرتے ہیں، اپنے منتظمین کی، وہ اپنے محسنین کی احسان کشی کر رہے ہیں. اب جو آدمی محسنین کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہو، بھلا وہ علم کی دولت سے کیسے نوازا جا سکتا ہے؟ پڑھنے کے زمانے میں جو اہتمام عمل کا ہونا چاہیے، اس کا بھی جیسا اہتمام وہ کیا جاتا نہیں ہے. مثلا نمازوں کا اہتمام، نماز با جہاں اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اس میں ذرا برابر بھی کوتا ہی نہ ہو. صف اول کا اہتمام ہو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو، سنن و نوافل کا اہتمام ہو، نماز کی سنن قبلیہ، سنن بعدیہ اس کا اہتمام ہو. بہت سے طلبا جو ہیں آ کے بیٹھ جائیں گے، وقت ہے پھر بھی سنن پیر جلدی آنے کا بھی. حالانکہ طالب علموں کو طلب علمی کے زمانے سے ایسی عادت ڈالنی چاہیے کہ اذان ہوتے ہی مسجد میں پہنچ جائیں، صف اول میں پہنچ جائیں، سنن سے پانی ہونے کے بعد جو وقت ملے اس میں جو ہے ادھر ادھر باتیں کرنے کے بجائے کیا تلاوت میں، تسبیح میں، دعا میں کتاب ساتھ میں لے جائے، کتاب کے مطالعے میں. اب ہمارے یہاں کیا ہے، مدرسوں کی مسجدوں میں آپ دیکھیں گے تو گویا نماز سے پہلے شور ہوتا ہے، بار بار ان کو گویا اس شور سے خاموش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو بھی ختم ہونے کا نام نہیں ہوتا. ایک مزاج بن گیا، گویا اپنے وقت کو صحیح چیز میں استعمال کرنا یہ مزاج میں ہے. آداب کا لحاظ بہت اہم ہے. ادب جو ہے نا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ہمارے بزرگوں نے کہا ادب تازے سر بدلے الہی، بلے ہمارے سب بلو حجا کے خواہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ادب جو ہے ایک تاج ہے اللہ کے فضل کا، آپ نے سر پر رکھ کر جہاں چاہو وہاں جاؤ، ادب ہی سے جو ہے علم آتا ہے، بغیر ادب کے علم نہیں آتا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ادبنی ربی فاحسنا تعظیم، اللہ تعالیٰ نے مجھے ادب سکھایا اور بہت اچھا ادب سکھایا، تو ادب کے بغیر علم آئے گا نہیں. آج پہ ادبی عام ہوتی جا رہی ہے، اساتذہ کا ادب ہونا چاہیے، کتابوں کا ادب ہونا چاہیے، درسگاہ کا ادب ہونا چاہیے، اپنے بڑوں کا ادب ہونا چاہیے، آلہ علم کا ادب ہونا چاہیے، ایک ایک چیز کا ادب. قدیم زمانے میں جو ہے اتنا زیادہ ادب کا، اساتذہ کے ادب کا اتنا اہتمام کہ وہ لوگ فرماتے ہیں ہم اپنے اساتذہ سے ایسے ڈرتے تھے جیسے بادشاہ سے ڈرا جاتا ہے. آلہ علم کا اتنا اہتمام، کاغذ ہے یا قلم ہے یا یہ ہے، حضرت مجدد انسانی رحمت اللہ کے حالات میں لکھا ہے. وہ قلم پہلے زمانے میں قلم سے لکھتے تھے، وہ تو قلم میں اگر روشنائی نہیں اتر رہی ہے تو اتارنے کے لیے کبھی قلم کی نیب کا جو اس کی موک ہوتی ہے اس کو ناخن پہ رکھ کر دبایا جاتا تھا تاکہ روشنی اترے. ایک مرتبہ اسی طرح حضرت مجدد انسانی لکھ رہے تھے اور روشنائی کو اتارنے کے لیے اس قلم کی نوک کو ناخن پر رکھ کر دبایا، ایک نقطہ پڑا ہوا تھا، اسی حالت یاد نہیں رہا نقطہ وہ اتارا. اسی حالت میں بیت الخلاء میں تشریف لے گئے، اندر جانے کے بعد نظر پڑی، فوراً باہر آ گئے، اس کو پانی سے دھویا اور اس کے بعد کا ایک علمی چیز اس طرح ناخن پر ہو اور میں اندر چلا جاؤں، کتنا خالی نقطہ تھا. آپ کو کیا ہے یہ بیت الخلاء مدرسوں کے سمجھے ساری دنیا کی خبریں ہیں، ایک آدمی بیٹھے گا تو اوپر سے نیچے تک، اور ان لکھنے والوں کو یہ بھی حیا نہیں آتی کہ ہم اپنے ساتھیوں کا جو نام لکھ رہے ہیں وہ انبیاء والے نام ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، بعض وہ ہیں جن کے نام کے ساتھ اللہ کا نام لگا ہوا ہے، عبداللہ ہے، عبدالرحمن ہے، عبدالرحیم ہے، اس طرح اور ویسے بھی حروف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بیت الخلاء جب جاتے تھے تو اپنی انگوٹھی اتار کر کے جاتے تھے، اس طرح یہ کھلی ہے اس کے اوپر جو حروف ہے وہ حروف کے ساتھ اندر جانا نہیں چاہیے، یہ سارے ادب. لیکن کون ادب ہو یہ، اتنی بھی ادبی عام ہو ان چیزوں کو، یہ تو ایک آدمی دوران وہاں بیٹھے بیٹھے بولنے سے آپ دعا پڑھنا بھول گئے ہیں، اندر پہنچنے کے بعد زبان سے دعا پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی. اگر یاد آ رہے تو دل ہی دل میں اس کا تصور کر لو، پڑھ لو، دل ہی سے پڑھ لو زبان ملائے بغیر، تو وہاں تو یہ حکم دیا تھا، یہاں لکھ کر کے گیا ہمیشہ کے لیے اس نام کو وہاں سب تک کر لو. کتنی بڑی ہمت، کتنی بڑی بےعدبی ہے. لیکن یہ کیونکہ یہ ان برائیوں میں ایسے مبتلا ہے کہ اپنی اس بری چیز کی، بری عادت کا اوپر احساس بھی نہیں. وائنا کاروان جاتا رہا، کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یہ جن غلطیوں کا شکار ہیں ان غلطیوں کا احساس ہو تو آدمی اس کو دور کرنے کی کوشش کرے. یہ احساس بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو، کمزوری کا احساس ہو، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ اس پر ندامت کرتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے اور توبہ کا اہتمام کرتا ہے. اگر یہ احساس بھی نہ ہو تو یہ اس سے بڑی سزا ہے. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ کسی گناہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا دی جائے اور جس کو سزا مل رہی ہے اس سزا کے متعلق اس کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ میرے فلاں گناہ پر اللہ کی طرف سے یہ گرفت ہے، تو یہ احساس نہ ہونا اس سزا سے بڑی سزا. اس لیے کہ احساس ہوتا توبہ کرتا تو اپنا آپ کو بچاتا. گویا ان چیزوں کا احساس ہو، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی جو ہے نا آداب کی رعایت کرے، ادب کا اہتمام. تعلیم مطالعے میں لکھا ہے ایک مرتبہ ایک جگہ سے دو طالب علم یکساں صلاحیت والے دوسری جگہ پر علم حاصل کرنے کے لیے گئے، دو سال کے بعد جب واپس آئے علم حاصل کر کے تو دیکھا کہ ایک تو فقیہ کامل تھا اور دوسرا کورا کا کورا، تو وہاں کے علماء نے اس کی تفتیش کی، تحقیق کی کہ آخر کیا وجہ ہے، دونوں ساتھ رہے، ایک ہی قسم کے اساتذہ سے استفادہ کیا اور ایک کو یہ کامل ہے دوسرا کورا ہے، پتا چلا کہ سنتوں کا اہتمام کرتا تھا دوسرا سنتوں کا اہتمام نہیں کرتا تھا. تو اپنے طلبی علمی کے زمانے میں سنتوں کا اہتمام ہونا، لباس کی سنتیں، کھانے کی سنتیں، لیٹنے کی سنت، ہر کام سنت کے مطابق، نماز کی سنتیں، نماز کو بھی سنت کے مطابق تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. بچپن سے جب عادت پڑے گی نا تو یہ چیز آپ کی طبیعت کے اندر محفوظ ہو جائے گی، جم جائے گی. ورنہ آپ یوں سمجھتے ہیں کہ ابھی کیا جلدی ہے، ابھی تو پڑھنے کا زمانہ ہے اور یہ کر کے اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے نہیں، فارغ ہونے کے بعد دیکھی جائے گی. اب جب بچپن کا زمانہ جو اصل آپ کی تربیت کا زمانہ تھا اس میں آپ نے اپنے آپ کو برائیوں سے روکا، کیونکہ بڑے ہونے کے بعد جب کہ وہ برائیاں آپ کے مزاج میں گر کر چکی ہیں، جم چکی ہیں، آپ اس کو کیسے دور کریں گے؟ اس لیے ابھی طلب علمی کے زمانے میں ہر خیر کی طرف سبقت ہونی چاہیے اور ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانا. آداب کا لحاظ لکھا ہے علماء نے کہ جو آداب کو چھوڑتا ہے وہ سنن سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور سنن کو جو چھوڑتا ہے وہ فرائض سے محروم کیا جاتا ہے، اور فرائض سے محرومی یا آخرت کی نعمتوں سے آدمی کو محروم کر دیتی ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ آداب کو معمولی مت سمجھو، آداب کا بھی لحاظ ہر کام میں کرنا چاہیے. یہ آداب ہے جو آپ کو آگے اوپر تک پہنچائیں گے اور اسی کے ذریعے سے آپ ترقی کریں گے. پڑھنے کے زمانے میں ان ساری چیزوں کا خاص اہتمام، گناہوں سے، ہر قسم کی برائی سے، میں نے کہا بدنگاہی سے، زبان کی حفاظت ہونی چاہیے، اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرو. وقت پر ضائع کرنا ایک بہت بڑی بیماری ہے. طلبہ مسجد سے نکلیں گے تو باہر تھوڑی دیر سہن میں کھڑے رہیں گے، جوتے پہن کے پھر باہر آئیں گے تو تھوڑی دیر چار پانچ پانچ سات منٹ وہاں کھڑے رہے، پھر درسگاہ میں گئے، کہیں درمیان میں کہیں پانی وانی گئے، کولر وولر ہے وہاں کولر کے پاس دس منٹ ضائع کریں گے، پھر درسگاہ میں جب جائیں گے تو بیٹھنے سے پہلے جو پانچ پانچ سات منٹ بیٹھنے کے بعد جو ہے نا کتاب کھولنے سے پہلے آپ پانچ سات منٹ ضائع کریں گے، اور کتاب کھول کر کے تکرار شروع ہوا، ابھی تو تکرار شروع کرانے والے نے کرایا کہ پانچ سات منٹ نہیں ہوتے کہ کسی نے بیچ میں کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیا کہ وہ پھر وہ تکرار اپنی دھری کی دھری رہ گئی اور جو ہے اسی باسوں میں پڑ گئے. اس طرح وقت ضائع ہوتا تھا. وقت تو اتنا قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اس کی قدر سمجھو. ہمارے اکابر تو وہ کھانے کے اندر جو وقت لگایا جاتا ہے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جو جن کا جن کی تفسیر راضی ہے، اور یہ تو وہ فرماتے ہیں کہ کھانے میں جو وقت لگتا ہے وہ بھی مجھے بڑا گنا ملتا ہے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ صرف جو ہے ایک وقت تھوڑا سا کھاتے تھے، زندگی بھر کبھی پھل نہیں کھایا، اور چوبیس گھنٹے میں تھوڑا سا پانی ایک وقت پیتے تھے. سترہ روز تک ایک مرتبہ سوئے نہیں ہے. ہمارے اکابر میں حضرت جو ہے مولانا احزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ متعلق ہمارے حضرت سے سنا، فرماتے تھے کہ بھائی اب تو کمزوری آ گئی، پہلے تو میں کئی کئی دن تک سوتا نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے طبیعت پر اثر نہیں پڑتا تھا، آپ اثر پڑنے لگا. تو وہ حضرات جو ہے حصول علم کے لیے اتنے مجاہدے کرتے تھے، جب مجاہدے کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے نوازا، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرتے تھے. تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے عمل کا، اور پھر اس کے علاوہ یہ تو خاصی چیزیں تھیں، سبق کی پابندی، مطالعے کا اہتمام، تکرار کا اہتمام، یہ بھی تین چیزیں ضروری ہیں. حضرت حکیم الامت قمر اللہ مقدو فرماتے ہیں کہ جو طالب علم تین چیزوں کی مجھے اگر گارنٹی دیتا ہے، اہتمام کرے گا، مطالعہ، سبق کی پابندی اور تکرار، تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کو ایمان ضرور آئے گا. مطالعے کا مطلب کیا ہے؟ مطالعے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کل جو سبق ہونے والا ہے آج اس سے پہلے آپ ایک مرتبہ اس کو دیکھ لیں, سمجھنے کی کوشش کریں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پڑھا لیے سمجھنے کیسے آئے گا؟ نہیں, آپ نے اب تک جتنی کتاب پڑھ لی ہے سمجھ کر کے, اس کی وجہ سے آپ کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے کہ کل کا جو سبق ابھی استاد نے پڑھایا نہیں, وہ بھی جب آپ پڑھیں گے دیکھیں گے تو اس کا بڑا حصہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. کچھ چیزیں ایسی ہوگی, بعض نئے الفاظ آئے ہیں جن کا معنی آپ کو معلوم نہیں, تو آپ لغت کی کتابوں کے ذریعے سے اس کو حل کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد بھی کچھ بہت سے ایسی رہ جائے گی جو سمجھ میں نہیں آئے گی, تو بابا اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کل کے سبق میں زیادہ توجہ کے قابل کون سا مقام ہے. اس کی وجہ سے آپ نے اپنے ذہن کو استاد کے پڑھانے, استاد جو سبق پڑھانے والا ہے اس کے لیے کیا کر لیا ہے, تیار کر لیا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ استاد سبق پڑھائے گا تو آپ کو وہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. آج کل طلبا یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ استاد کا پڑھایا ہوا سمجھ میں نہیں آتا. کیا بات, اب تو مطالعہ نہیں کریں گے تو کیسا آئے گا؟ ہمارے اسلاف کا حال تو یہ تھا کہ اگر تعلیمی کو مطالعہ کر کے نہیں آیا ہے تو سبق ہی نہیں پڑھاتے. اگر آج کل اساتذہ ایسا انتظام کریں تو سال بھر کبھی سبق پڑھانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. یہ جو مطالعہ گویا بہت اہمیت رکھتا ہے, تو سبق کی پابندی یہ بھی بہت اہمیت رکھتی ہے. ہمارے اکابر نے لکھا ہے ایک دن کی غیر حاضری کی وجہ سے 40 دن کی برکت ختم ہو جاتی ہے. نادا کرنا یعنی اس میں جو ہے خالی جانے دینا, ہمارے اکابر کے یہاں اس کا بڑا انتظام تھا. اپنے ذاتی اعمال کے اندر بھی کبھی نادا ہو جائے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف و تعریف کا ایک وقت مقرر تھا, اس میں آپ تعریف و تصنیف کرتے تھے. آپ کے استاد حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مہمان تشریف لے گئے تو جب وقت آیا تعریف کا, اجازت چاہیے حضرت اس وقت میں کچھ لکھا کرتا ہوں, اگر آپ لکھا ضرور, ہم آپ کو روکنے کے لیے نہیں آئے. گئے 2-4 منٹ لکھ کر کے پھر آ گئے, بس گویا تاکہ ناغا نہ ہو. ناغا کی وجہ سے جو بے برکتی آتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا مقصود تھا. بہرحال اسباب کی پابندی یہ بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے. ہمارے اکابر اسباب کی پابندی کا بڑا اہتمام کرتے تھے, کبھی سبق چھوٹنے کی بجائے سبق تو کیا بے وضو سبق پڑھنا بھی جو ہے ان کو گوارا نہیں تھا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے آپ کی کے اندر لکھا ہے کہ ہم میں جب حدیث پڑھتے تھے ہم اپنے ابا کے پاس, تو میں نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اس بات کا معاہدہ کیا تھا کوئی حدیث بغیر وضو کے گزرنی نہیں چاہیے. اب کیونکہ حدیث کے اندر آخر میں دیر تک سبق ہوتے ہیں, 2-2-3-3 گھنٹے, اس میں کبھی نوبت آتی ہے وضو کے, کبھی پھنس ٹوٹنے کی, تو کہا ایسا کبھی ہوتا تھا ایک آدمی دوسرے کو یوں ہاتھ مار کے اٹھ جاتا, وہاں قریبی میں وضو کی جگہ تھی, اتنے میں وہ جس کو ہاتھ مار کے اٹھا ہے وہ کوئی سوال کر دیتا تھا استاد کو, یہاں ذرا یہ اشکال ہے, استاد اشکال کا جواب دے, اتنی دیر میں وہ وضو کر کے آ جاتا تھا. اور کسی حدیث کے بغیر وضو پڑھنے کی نوبت نہیں آتی. حضرت فرماتے ہیں کہ والد صاحب کے پاس پڑھتے تھے, ایک دو مرتبہ والد صاحب نے دیکھا کہ ان میں سے ایک اٹھا ہاتھ مار کے اور دوسرے نے سوال کیا اور وہ آیا, لوکی میں تو اس سے سمجھ گئے کہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا میرے ساتھی کو وضو کی ضرورت پیش آئی, وہ ہاتھ مار کے اٹھا. میں نے کہا حضرت یہاں ایک اشکال ہے, انہیں ہمامیوں فرماتے ہیں. حضرت کہتے ہیں والد صاحب نے جواب میں فرمایا کہ تمہارے انہیں ہمام سے میں کہاں نمٹتا رہوں گا, تمہارا ساتھی آ گئے اتنی دیر میں قصہ سن لو. وہ سمجھ گئے. بارہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ایسے طلبا ہوتے تھے اس کا اہتمام. حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو موائد ہیں طلب تعلیم تعلیم طلبا کے سامنے جو بات کہیں ہیں تقریریں وہ چھپی ہے, ان سے خود سنا. دابیر ایک مرتبہ تشریف لائے تھے تو کہا اس زمانے میں طلبا کوئی طالب علم بغیر وضو کے سبق میں حاضر نہیں ہوتا تھا. دارال میں یہ معمول ہے شہر کے اندر کسی کوئی میت ہوتی ہے تو وہ میت کا جنازہ پڑھانے کے لیے دارال میں نودرے میں جاتے ہیں, تو جب میت آتی ہے سبق چل رہا ہو مائک پر اعلان ہوتا ہے کوئی جنازہ آ گیا ہے تو سبق وہی چھوڑ کر کے طلبا اور اساتذہ نودرے میں پہنچ جاتے ہیں نماز کے بعد پھر واپس. تو ایک مرتبہ کا جنازہ آیا, جنازہ کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی استاد کے ساتھ طلبا بھی, تو ایک دو آدمیوں کو استاد نے دیکھا کہ وہ وضو کرنے کے لیے گئے, تو استاد نے بعد میں ان پر ٹوکا کہ اچھا تم بغل میں سبق کے اندر بیٹھے, گویا یہ چیز ناقابل تحریر تھی. ان حضرات کے یہاں اتنا زیادہ الگ کیا جاتا تھا, تو بہرحال یہ چیزیں ہمارے اکابر نے ہم کو جو بتلائی ہے ضرورت ہے اس کی طرف خاص توجہ کی جائے, اس کا اہتمام ہو, ان آداب کی رعایت ہو, تو سبق کی پابندی کا اہتمام ہو, اور پھر خالی حاضری نہیں بلکہ پوری توجہ سے. دیکھو علم تو ایک نور ہے جو اللہ کی طرف سے آدمی کے قلب کے اوپر ڈالا جاتا ہے, لیکن اللہ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا, علم کے حصول کے لیے سبب استاد کی ذات بنائی, آپ استاد کے سامنے زانو الگ طے کر کے بیٹھیں گے سبق اور جان سے سنیں گے, اور جو شرط پوری کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو علم سے نوازیں گے. بہت سے طلبا یہ دیکھتے ہیں کہ استاد کی تقریب بہت جو ہے شاندار نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے بددل ہو کر کے ایسے سنتے نہیں, بعض ناراضگی کرتے ہیں, بعض نہیں سمجھتے کہ بھائی یہ استاد تقریب کرتے ہیں, استاد اچھا تو میں جانتا ہوں, تالا کرتا ہوں, شرح دیکھ کر کے آتا ہوں, یہ سب شیطانی گھوسلے ہیں, دھوکے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے استاد کو ایک سبب کا درجہ ایسا دیا ہے کہ آپ کے قلب پر علم کا فیضان استاد کے قلب کے ذریعے سے ہی ہوگا, اس کے علاوہ نہیں ہوگا. اس لیے ضرورت ہے اساتذہ کے ادب کا اہتمام کیا جائے. ہمارے طالب علم کے زمانے میں ہمارے استاد جن کے پاس جو ہے پہلی مرتبہ مشکات گئے, میں جس سال مشکات میں تھا اسی سال حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری جو ہے دارالعلوم سے فارغ ہو کر دارالعلوم میں پڑھانے کے لیے تشریف لائے, میرا مشکات کا سال تھا. تو حضرت کے پاس ابو داؤد پہلے ساری دی تھی مدرسے والوں نے, اور بھی کتابیں تھیں, تو حضرت بھی نئے نئے آئے ہوئے, تو ویسے بھی آج بھی حضرت کا درس تو مقبول ہے اس زمانے میں تو اور زیادہ. تو ہماری مشکات جو ہے اسے استاد کے پاس, پرانے استاد تھے وہ ایسی شاندار تقریر نہیں کرتے تھے, ان کے پاس پہلی مرتبہ آ گئی. اس سے پہلے ہمارا مفتی عبد الغنی صاحب کے پاس مشکات ہوا کرتی تھی, اور ان کی مشکات کا درس مشہور تھا, لیکن پہلا موقع تھا کہ ہماری مشکات اسے استاد کے پاس گئی. تو ساتھیوں یہ ہوا کہ یہ ان کے پاس ہم کیسے پڑھیں گے, یہاں ان کے پاس تو تقریر جیسی چاہیے وہ ویسی کرتے نہیں ہیں, اور کہا چلو بند استاد اب محتم صاحب پاس جا کر کے ان سے درخواست کریں کہ مفتی سعید صاحب کو دیا جائے, ان کے پاس پڑھیں گے. میں نے کہا بھائی تم کو جانا ہوگا, میں نہیں آؤں گا, میں تو انہیں کے پاس پڑھوں گا, انہیں کے پاس پڑھوں گا. تو سب نے کہا بھائی تو نہیں آئے گا تو ہم کہاں گا, پھر ہمارا محتم صاحب ہماری مٹائی کر دیں گے. تو ہم سب ان کا کھیل زمانہ ہم سمجھتے تو کچھ نہیں, یہ سب کچھ نہیں ہے, یہ میں تقریریں ہیں, اور یہ اصل تو اللہ کی طرف سے دین ہے. آپ اساتذہ کا ادب احترام کریں گے, چنانچہ ہمارے استاد ہمیشہ خوش رہے, کوئی میرا استاد مجھ سے ناراض نہیں رہا, ہمیشہ تمام اساتذہ ان کا ادب, کوئی چیز ذرا سی ناگواری محسوس کی فوراً, ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جو ہے بال کاٹنے کے لیے فوراً میں نے کٹوائی, لیکن دو نمبر کی مشین لگوائی, ایک یا دو نمبر کی, وہ جب آئے تو استاد نے ناگواری کا احساس کیا, اسی وقت پھر جا کر کے استرا لگوا کر کے آیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیوں یہ لگائی مشین, لیکن ان کے چہرے پر ناگواری محسوس کی اور استرا لگوا کر کے آیا. ان کے دل میں ذرا برابر بھی قدورت نہیں آنی چاہیے, یہ استاد کے دل میں آنے والی قدورت طالب علموں کو علم سے کیا کرتی ہے, محروم کرتی ہے. حقیقت تو یہ ہے ہمارے ہم جس زمانے میں دوسرا قصہ سناتا ہوں, نور اللہ پڑھتے تھے, تو نور اللہ ہمارے حضرت مولا مفتی عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ کے پاس تھی, وہ ذرا سخت تھے, حضوریات بھی تھے, تو سب کو عبادت پڑھنی پڑتی تھی, بعض طلبا جج برابر عبادت نہیں پڑھے, تو انہوں نے جو ہے وہاں محتم صاحب کا شکایت لے کر کے بھیجنی کہ یہ ابھی گویا نور اللہ کے قابل ان کو دور رہا جو ہے وہ شاشی پڑھائی جائے. اب لوگ اگلے سال سرو شادی پڑی گئی ہم تو سرو شادی جس گھنٹے میں ہوتی تھی وہ گھنٹہ ہمارا خالی نہیں تھا اسی گھنٹے میں پڑھنے ایک استاد جن سے ہم نے عربی عمر پڑھا تھا مختلف صاحب نے کہا کہ ان کے پاس اردو شاسی کو تو مجھے یاد ہے ابھی چہاروں میں پڑھتے تھے ہماری جماعت کے کچھ لوگوں نے کہا ہم ان کے پاس نہیں پڑھیں گے میں نے کہا اللہ کے بندو کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو یہ بھی تو ہمارے استاد ہیں عربی اول تو ہم نے ان کے پاس پڑھا تو وہ خود کہتے تھے کہ میں پڑھانے والا نہیں ہوں مولوی صاحب نے کہا ہے تو تم آتے رہو کچھ دنوں تک تمہارا کام ان کا یہ پورا ہو جائے گا میں نے کہا وہ پڑھاوے نہ پڑھاوے لیکن تمہارا یہ جملہ اور یہ قول ان کے پاس نہیں پڑھیں گے بڑا چنانچہ کچھ طلبا چلے گئے وہ تب تقریباً سب محروم رہے سب محروم ہم نے کہا ہم تو شوق سے جائیں گے ہم نے ان سے پڑھا ہے عربی اول پڑھا ہے اب وہ اتنی اونچی استعداد کے نہ ہو جیسے تم یہ سمجھ دور سے ہم کو فرق پڑتا ہے ہمارے استاد استاد حضرت عقیل اللہ علیہ السلام کا حقول آپ نے پڑھا ہوگا من علمنی حرف الفانا تو انشاء رقم انشاء بان کہ جس نے ایک حرف مجھے سکھایا میں اس کا غلام ہو چاہے نہ مجھے آزاد کرنے چاہے تو بیچ دے تو حقیقت تو یہ ہے کہ اساتذہ کے ساتھ دل سے جب تک کہ ادب کا معاملہ نہیں ہوگا وہاں تک علم نہیں آئے گا جنہوں نے ادب کیا وہ کامیاب رہے جنہوں نے ذرہ برابر بھی بے گستاخی سے کام لیا وہ محروم رہے یہ دماغی جو ہے تیزی دماغ کی تیزی اور حافظے کی مضبوطی یہ تو سارے خالی ظاہری اسباب ہیں یہ کوئی کام آنے والی چیز نہیں اصل تو اساتذہ کی توجہ اور ان کی دعا ہے بہت ایسے طلبا جو حقیقتا کمزور تھے اپنی فہم کے اعتبار سے حافظے کے اعتبار سے لیکن اساتذہ کا ادب و احترام کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسا نوازا کہ ان سے دین کی اور علم کی بڑی بڑی خدمتیں دی اور بڑے بڑے تیز تھے لیکن جو ہے وہ اپنی اسی جو ہے علم کی ذہن کی تیزی اور حافظے کی مضبوطی کے غرورے میں اور جو ہے اس کے غرور میں رہے محروم رہے اس لیے حقیقت تو یہ ہے کہ اساتذہ کا کوئی بھی استاد آج ایک مزاج یہ بھی بنتا جا رہا ہے فارسی کی کتابیں جس استاد سے پڑھی اب جب عربی کے اندر آ گئے عربی دوم سوم میں تو اس استاد کے پاس سے گزرتے ہیں سلام کرنے کا نام نہیں لے گویا عربی دوم میں کیا آ گئے ہم خود عربی دوم کے مدرس بن گئے یوں سمجھتے ہیں ہمارا مقام استاد سے بڑھ گیا ایسا ایک مزاج طلبا کا بنتا جا رہا ہے حضرت قاری عبد الرحمان صاحب پانی پتی رحمتہ اللہ علیہ کی حالات میں لکھا ہے کہ جب وہ اپنے وطن سے پڑھنے کے لیے آئے نہیں مانا ان کا حالات میں مولانا عبد الرحمان صاحب کامل پوری رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے جو مزار کے صدر المدرسین تھے اور وہاں ترمذی شریف پڑھاتے تھے اور ان کے زمانے میں مشہور تھا کہ پورے ہندوستان میں ان کے جیسا ترمذی کا درس دینے والا اور کوئی نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے وطن سے سہارنپور جب پڑھنے کے لیے آیا تو اپنے تمام اساتذہ سے مل کر کے آیا تھا ایک استاد جن سے شروع کی کتابیں پڑھی تھی وہ تھے نہیں اتفاق سے اس لیے گیا تو تھا ملنے کے لیے لیکن وہ تھے نہیں ملاقات نہیں ہوئی تو دوبارہ وقت نہیں تھا سفر تھا اس لیے آ گیا لیکن میں یہاں آنے کے بعد جب سبق میں شریک ہوا تو حالانکہ میں جو ہے اپنے یہاں بڑا ہوشیار سمجھا جاتا تھا ذہین تھا سبق ہی سمجھ میں نہیں آ رہا میں نے بہت سوچا اللہ تعالیٰ سے سلاۃ الحاجت پڑھ کر کے دعا کی اللہ میں تو ذہن میں آیا کہ تم خدا استاد سے ملے بغیر آئے کہا میں نے یہاں سے ان کو جوابی خط لکھا حضرت میں جانا تو پڑھنے کے لیے آیا تھا اپنے تمام اساتذہ سے مل کر کے آیا آپ کی ملاقات کے لیے بھی حاضر ہوا تھا لیکن اتفاق کی بات کہ آپ اس وقت تشریف فرما نہیں تھے اس لیے اور مجھے میرا ٹکٹ بن گیا تھا سفر کا نظام بن گیا تھا اس لیے میں آپ کے ملے بغیر یہاں آ گیا تو ان کا جواب آیا کہ آپ کے خط سے معلوم آپ جب یہاں سے مجھے ملے تو میرے دل میں آیا تھا کہ مجھے چھوٹا سمجھ کر جو ہے ملے بغیر گئے تمہارے خط سے معلوم آ کہ ایسی بات نہیں تھی میرے دل کو اطمینان ہو گیا کہ ان کا خط آیا اور یہ سب جو کیفیت تھی ختم ہو، سب سبق سمجھ میں آنے لگا. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ادب جو ہے نا اساتذہ کا، یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. طلبا کو اس کی طرف خاص توجہ کرنے کی ضرورت. آج تو معمولی معمولی باتوں پر طلبا اکڑ جاتے ہیں، استاد کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کو الٹ کر جواب دیتے ہیں. حالانکہ ہمارے دینی علموں میں تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ چیز علم سے محروم کرنے والی ہے. بہرحال ضرورت ہے کہ ان آداب کی رعایت کی جائے، سبق کی پابندی، سبق کے بعد پھر جو ہے تکرار کا اہتمام. تکرار کا مطلب یہ ہوتا ہے جو سبق استاد نے پڑھایا ہے، جس طرح پڑھایا ہے، دو دو کی جوڑی بن کر ہر ایک دوسرے کے سامنے اس کا اعادہ کرے، لوٹا ہے. تکرار کا معنی لوٹا ہے، تکرار کو تکرار اسی. ہمارے گجراتی میں تکرار جھگڑے کو کہتے ہیں، تو جھگڑے کو بھی تکرار اسی لیے کہتے ہیں. جھگڑے میں آدمی ایک ہی بات بار بار لوٹاتا ہے، سمجھے گا؟ تو بہرحال یہاں مگر وہ ان کی، وہ عوام کی تکرار، ہماری تکرار یہ سبق کو لوٹانا ہے. تو سب آپ کی سمجھ میں آ بھی گیا سبق، لیکن جب تک آپ اپنی زبان سے اس کو دہرائیں گے وہاں تک وہ آپ کے دماغ میں حافظے میں محفوظ نہیں ہوگا. دو تین مرتبہ اس طرح آپ دوسروں کو سامنے سنا دیں گے تو پکا ہو جائے گا. جو تکرار جب وہ بتایا جائے گا تو دل میں مضبوطی کے ساتھ جب جائے گا. اس سے تکرار کو بھی ضروری قرار دیا گیا. دوبارہ یہ چیزیں ہیں جو حصول علم کے لیے بری اور مددگار ہوتی ہیں. اور جیسا کہ میں نے بتلایا، گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام ہو. آپ تمام بچوں سے خاص طور پر تاکید ہے کہ اللہ نے آپ کو یہاں بھیجا ہے، زندگی آپ کی بڑی قیمتی ہے، اللہ نے یہاں سارے اسباب آپ کو عطا فرمائے، موقع عطا فرمایا. غنیمت سمجھو اور اللہ کے دیے گئے اس موقع کو ضائع اور برباد نہ کرو. اپنی صلاحیتوں کو علم کے حاصل کرنے میں استعمال کرو. آج کل ایک بیماری اور دنیا کی، یہ کرکٹ کا شوق اور کرکٹ کا بھوت سوار ہوتا ہے. آج کل سنا ایک ورلڈ کپ نام کا ایک مصیبت جنون چل رہا ہے اور لوگ اسی کے اندر ایسے مشغول. یہ حرام ہے، کرکٹ کا کھیل ہی حرام ہے. کسی خیر کو آپ حضرت مفتی شریف صاحب کار کے فتاوا، امداد مفتی ناول فتاوا کا جو ایک جز ہے اس کو اٹھا کر دیکھ لیجیے. حضرت نے تفصیل سے کسی کھیل کے جائز ہونے کے لیے جو شرطیں ایک بھی پائی نہیں جاتی، بلکہ ساری اس کے خلاف حرام ہونے کی ساری شرطیں پائی جاتی. اسی کھیل کے اندر سٹہ ہوتا ہے، اسی کے اندر جو ہے نمازیں قضا ہوتی ہیں، جماعت چھوٹتی ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء من الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. قرآن میں جوئے اور شراب کی حرمت کا جو سبب بتایا کہ شیطان اس کے ذریعے سے تمہارے درمیان لڑائی اور جھگڑے کرواتا ہے. یہ کرکٹ کے کتنے جھگڑے ہے نا، کلاسوں کے اندر آستیاں چڑھتی ہے، وہ اس کا اس ٹیم کی ہم حمایت کرتا ہے، دوسرا دوسری ٹیم کی حمایت کرتا ہے. کسی کھلاڑی کے خلاف اگر ذرا کوئی جھگڑا بول دیا تو یہ اس کو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گیا. ارے یہ آپ پڑھتے ہیں اخباروں میں، یہ کون کفار، یعنی بڑی تعداد تو وہ ہے جو کافر ہیں، ان میں جو مسلمان ہیں، مسلمانوں میں بھی بڑی تعداد وہ ہے جو فاسق اور فاجر ہیں، دیندار کتنے بھی کا تو. ان کفار فساد کی محبت میں آپ اس طرح لڑتے ہیں. اور پھر آپ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے یہاں اب تو پچھلے کئی سالوں سے یہ مسئلہ زیر بحث، اب کورٹوں میں بھی گیا، اخباروں میں بھی آتا ہے فکسنگ کا. یہ پہلے سے ہی گویا بک جاتے ہیں، طے کر دیتے ہیں مجھے اتنے یہ کرنا ہے، ہار جانا ہے، پیسے ملتے ہیں ان کو کروڑ. یہ جو سٹے والے سٹوری ہوتے ہیں پہلے سے ان کو کہہ دیتے ہیں کہ تم اگر آؤٹ ہو گئے تو تم کو ہم اتنے کروڑ روپے دیں گے. تو گویا یہ سب اب ان کے آؤٹ ہونے اور ان کے جیتنے پر آپ لڑنے بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے. اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہوگی، اس سے بڑی حماقت اور کیا. اور پھر اس کی مشغولی، اس کے اندر نمازیں قضا ہوتی ہیں اور جماعت چھوٹتی ہے، اور جو نماز پڑھتے بھی ہیں تو نماز کے دوران پوری توجہ کدھر رہتی ہے، اسی چوک گویا اسی میں دھیان ہے. وہ سب تک من ذکر لائے وانش آدمی کے فرائض منصبی کو ادا کرنے سے یہ چیز روکتی. حکومت کی دفتروں میں کام کرنے والے بھی اس زمانے میں اسی میں ویسی کامنٹری کو سننے میں اسی کے ٹی وی کو دیکھنے میں مشغول ہوتے ہیں. کوئی کام حکومت کا بھی ہوتا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب غیر بربادی کی علامتیں ہیں. ایک مومن کو ان چیزوں سے اپنا, اور خاص طور پر آپ طلبا, آپ تو مقتدا بننے جا رہے ہیں, آپ تو قوم کے رہنما بننے جا رہے ہیں. آپ کو اپنے اندر ان بری عادتوں کو آنے سے روکنا ہے. آپ اپنی تربیت کیجئے. اگر ایسا شوق خدا نہ خواستہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کو دور کیجئے, اس کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کیجئے, ورنہ آپ کا وجود بجائے رہنما بننے کے رہزن بنے گا. لوگوں کو گمراہ کریں گے آپ بجائے ہدایت کے راستے پر لے جانے کے. اس لیے ان چیزوں سے بچیں. یہ تو آپ کو علم سے محروم کر. پھر بہت سے دعائیں کرتے ہیں اور جو ہے اس کامیابی پر خوشیاں مناتے ہیں. یہ گناہ کی چیز پر خوشی منانا یہ تو آدمی کو کفر تک پہنچانے والا ہے یا نہیں؟ یعنی یہاں جب مقابلہ ہوگا بھی پاکستان کی ٹیم ہے ہندوستان کی ٹیم, تو گویا یہاں ہر دین کو نعوذ باللہ اسلام کی کامیابی سمجھا جاتا ہے. یہ تو کل کو پھر دو ایرانیاں عورتیں ہوں گی, ہیں دو طوائف ہیں, دو لڑکیاں, ایک غیر مسلم ہو ایک مسلم ہو, تمام مسلم رنڈی کی کامیابی کے لیے آپ جو آئیں سمجھ کر کے کریں گے کہ یہ اسلام کی کامیابی ہے نعوذ باللہ؟ اس سے تو یہ تو کفر کی چیز ہے, یہ کفر کی چیز ہے. یہ آدمی کو یہ جو اس طرح کو یہ سمجھتے ہیں نا, یہ نعوذ باللہ آپ کلمہ جو کفر اور اسلام سے مسلمان کو کافی بنانے والے جو اسباب ہیں ان سے جو فقہاں بحث کی وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ ساری چیزیں آدمی کو کہاں پر پہنچانے والی ہیں, تک پہنچانے والی. بہت خطرناک چیز. اس سے اپنا آپ کو بچائیے. اسی سے علم سے محرومی آتی ہے, ہمارے مدارس کے اندر بے برکتی آتی ہے اور لائے جھگڑے اور ساری فسادات پیدا ہوتے ہیں. اس لیے اس سے اپنا آپ کو بچائیں. یہ تو بہت خطرناک چیز ہے. یہ دوسرے سارے گناہوں سے بڑھ کر ان کو تو آدمی گناہ سمجھتا ہے اور اس کو گناہ نہیں سمجھتا. کسی گناہ کو گناہ نہ سمجھے, کسی حرام کام کو حلال سمجھے, تو یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہوتا ہے. بہرحال اس سے بھی اپنا آپ کو بچانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو موقع دیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیے اور اپنے آپ کو اپنے علم کو بھی ٹھیک کیجیے, اپنے عمل کو بھی ٹھیک کیجیے, اور صالح نیک عالم بعمل یہاں سے بن کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ذات امت کے لیے ہدایت کا چراغ ہوگی. اللہ تعالیٰ کے بعد بندے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت پہنچاتے ہیں. ان کا وجود جو ہے وہ گویا مقدار میں خیر بھلائی کی کنجی ہوتا ہے اور مقدار شر اور گناہ کے بند و بندش کا ذریعہ ہوتا ہے. آپ میں سے ہر ایک یہاں مدرسے میں اس طرح تیار ہو کر کے جائے کہ آپ سے دنیا کے اندر خیر پھیلے اور برائی کے راستے بند ہوں. یہ بھی نعوذ باللہ برائی کا ذریعہ بنے. بارہ یہ چند باتیں ہیں جو آپ سے عرض کی, اس کا اہتمام کریں اور اپنے آپ اللہ نے جو آپ کو موقع دیا ہے اس کو بنی سمجھ کریں گے. یعنی وعدہ کرو اور جو ایک سے ہر ایک تو جو بھی مشغول ہے اس کے شوق پہ توبہ کرو, اس سے اپنے آپ کو دور کرو. یہ بڑا خطرناک روگ ہے جو طلبا کو گویا گل کی طرح کھا کر ختم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر, تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرمائیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر معاصی اخلاق سے مزین فرما. اے اللہ تو نے محض اپنے فضل سے ان تمام طلباء کو اپنے اپنی جگہوں سے منتخب فرما کر تیرے دین کا علم حاصل کرنے کا یہاں موقع عطا فرمایا اور اس سعادت سے بہرامند فرمایا. اب مزید توفیق دیتے ہوئے ان کو اس بات کا اہتمام کرنا آسان کر دے کہ وہ اپنے آپ کو یکسوئی کے ساتھ علم کے حاصل کرنے میں مشغول کریں اور علم کی راہ میں رکاوٹ بننے والی ہر چیز سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں. اللہ ان کو عقائد حقا علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اقوال بری صحبتوں برے ماحول برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اللہ ان کی بہترین تربیت فرما اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر ان کو اپنے اساتذہ اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے دلوں کا سرور اور ان کی امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اس مدرسے کو ہر نوع ترقیات سے مالا مال فرما. اس کے علمی اخلاقی انتظامی تعلیمی تربیتی اصلاحی معیار کو بدل سے بدل تر فرما. اے اللہ اس کے قائم کرنے والوں چلانے والوں پڑھانے والوں پڑھنے والوں تعاون کرنے والوں تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما. اس کی تمام ضروریات کی اپنے خزانہ غیب سے حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کے شرور فتن آفات بلیات مکارے سے اس کی حفاظت فرما. تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہیے اسے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک ارادے پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ.